نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وقطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكفر أنصاره وأهلك أعداءه ولانة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات. اگرچہ سن 1981 سے حسینیہ زہرا کے اس عزا خانے میں مسلسل میری حاضری رہتی تھی، لیکن گزشتہ 2 سال سے بعض وجوہات کی بنا پر میں اس عزا خانے کی خدمت نہ کر سکا، تو غالباً اس دوران بہت سارے نئے مومنین دبئی تشریف لائے اور بہت سارے ہمارے پرانے ساتھی واپس چلے گئے، جس کی وجہ سے مجھ سے سوال کیا گیا. میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ اب سوال کا جواب ممکن ہی نہیں ہے، آج کی مجلس کل 20ویں کی مجلس ہوگی جو میری آخری مجلس ہے، مگر ایک سوال یہ کر دیا گیا. یہ جملے ان کے ہیں میرے نہیں، کہ مولانا آپ کے بارے میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ آپ بہت ڈراتے ہیں اور سوائے جہنم کے آپ کی زبان پہ کوئی جملہ ہی نہیں آتا ہے، آپ تو بڑی معقول سی مجلسیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے تو بہت ساری نامعقول باتیں آپ کے بارے میں سنی ہوئی تھیں. وہ بھی بات صحیح تھی، اور شاید آج کی مجلس اس سوال کا جواب بن جائے کہ میرا اصل انداز اور رنگ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کی رات شب جمعہ ہے. شب جمعہ ہر شخص کو اپنی قبر اور موت خاص طور پہ یاد کرنا ہے، اور جو ہمارا اپنا اصل عنوان ہے تزکیہ نفس، جو ہمارا اصل عنوان ہے اس میں شہادت کی رات کو، اور میں ابھی تک اس بات پہ نادم بھی ہوں، شہادت کی رات کو بالکل آخری مجلس میں ایک لطیفہ نما مثال آ گئی تھی، وہ اگر اس رات کو نہ آتی اور آج کی رات کو آتی تو زیادہ مناسب رہتا. تو اس عنوان تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی جو اہم ترین طریقہ اسلام نے بتایا وہ بھی وہی موت کو یاد کرنا، تو شب جمعہ بھی ہے جو ہمارا عنوان چل رہا. اور اس کے لیے پہلے ایک چیز یہ یاد دلا دی جائے کہ ہم نے تزکیہ نفس کو ایک الگ عنوان کے طور پہ ان مجالس کے لیے اختیار نہیں کیا. تزکیہ نفس آیا، اصل عنوان یہ ہے کہ ظہور امام کی ایک اہم شرط. امام ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا تزکیہ تیار نہ ہو، اور اس کی بہت ساری دلیلیں اس سے پہلے کے مجالس میں میں عرض کر چکا ہوں. ابھی ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب شاید یہ یاد دلا دیا کہ آج شب جمعہ تو مومنین زیادہ آئیں گے. زیادہ کا مطلب یہ کہ یہ وہ مومنین ہوں گے جو اس سے پہلے کے مجالس میں نہیں آ پائے تھے. تو یہ جو جملہ ہے کہ ظہور ایمان کی ایک شرط کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اور اس کو میں ایک اور جملے کے ذریعے پہلے واضح کر دوں. اب یہ آج والے مومنین کے لیے ساری باتیں ذرا مبہم چل رہی ہیں، مگر 2 منٹ کی زحمت اس کو میں ایک اور انداز سے واضح کروں. اس سے پہلے میں رسالت کے حوالے سے، مولا متقیان کے خلافت ظاہری کے حوالے سے، آقا حسین کے کوفے والوں کی دعوت اتمام حجت کے خاطر قبول کرنے کے حوالے سے بار بار اس بات کو سمجھانے کی ایک کوشش کی کہ جب نفس پاک نہیں ہوتا تو رسالت کو بلانے والے بھی اور امامت کو بلانے والے بھی، بعد میں خود بھی پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیوں بلا لیا، اور رسالت و امامت کو اتنے عظیم امتحان میں مبتلا کر دیتے ہیں جو کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ یہ باتیں بیان ہو چکی، لیکن چونکہ آج ایک خاص وجہ سے تزکیہ نفس و ظہور ایمان کی ایک شرط، بلکہ اہم ترین شرائط میں سے ایک شرط قرار دیا جا رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا اس میرے جملے کا ربط سن لیجیے۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، جو ایک جانب شب دعا بھی ہے، تبھی آج کی مجالس کے اختتام پر کچھ مومنین کی خواہش پر دعائیں آئیں گی۔ آج کی رات موت کو یاد کرنے کی رات بھی، اور شاید کچھ ایسی روایتیں میں پہنچ جاؤں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ میں اتنا زیادہ بدنام کیوں ہوں، اور آج کی رات ظہور ایمان کی خصوصی دعا کرنے کی رات۔ اچھا یہ تینوں چیزیں جو میں نے عرض کی، میں کئی مجالس میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک غلط فہمی پیدا نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے دنیا کے بعض مذاہب کا یہ قانون اتوار کے اتوار چرچ چلے جاؤ باقی چھ دن تم آزاد، نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کی رات شب دعا ہے تو آج دعا کریں چھ راتیں یا چھ دن آپ آزاد، یا آج کی رات موت کو یاد کرنا ہے باقی چھ دن کبھی پلٹ کے بھی یاد نہ کیجیے، یا آج کی رات امام کو یاد کرنا ہے تو باقی چھ دن امام کو یاد نہ کیجیے۔ وہ تو ہر لمحے ہر گھڑی یہ تینوں چیزیں مومن کے ساتھ، تینوں چیزیں دعا، اگر دعا تو مومن کرتا ہی ہے کہ دعا تو اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی پریشانی میں جاتا۔ آج کل امام زمانہ کو یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ نکل آیا، میں وہ بےہودہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں فیشن کا، لیکن بہرحال امام زمانہ کی یاد بڑھ گئی، اور لوگ یاد بھی کرتے ہیں عام زندگی میں، لیکن شب جمعہ، ہاں موت ایک ایسی چیز کہ شب جمعہ بھی لوگ یاد کرنے کو تیار نہیں ہے تو عام زندگی میں کیا یاد کیا جائے۔ اس لیے میری تقریر میں اس چیز کی زیادہ تاکید آئے گی جو آج کی مجلس، لیکن پہلے میں امام کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے خود امام کے تاریخی حالات میں پیش کروں۔ ایک تو میں نے ابھی بتایا کہ ائمہ طاہرین کو دیکھیے، جہاں لوگوں نے نفس پاک کیے بغیر امام کو بلائے، ابھی کتنی بار جملہ کہوں وہ بلانے والے بھی پچھتائے کہ ہم نے ان کو کیوں بلا لیا۔ مولا کی بیعت جس انداز کا خلافت ظاہری میں ہوئی وہی لوگ بعد میں پچھتا رہے، تو وہ تاریخ دہرائی نہ جائے، تو امام کہہ رہے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو پھر مجھے بلا لو۔ اور دوسری جانب ایک اور انداز سے یہ پیغام ملا، اور وہ کیا انداز ہے، زمانے کے امام کا سب سے زیادہ تذکرہ، ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے کیا۔ شاید یہ لفظ میں غلط کہہ گیا کہ سب سے زیادہ تذکرہ، نہیں سب سے زیادہ تیاری، تذکرہ تو ہر امام معصوم نے کیا، حتی رسول خدا نے کیا، بلکہ جو سوال ہمارے یہاں بچے اکثر ہم سے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلا یہ سوال تاریخ اسلام میں کس نے کیا اور کس نے کیا، بچے سوال مجھ سے اکثر کیا کرتے ہیں، اور مجھ سے کیا علماء سے بھی کرتے ہیں، میں تو پھر بھی ایک طالب علم۔ مولانا ظہور امام کی کتنی نشانیاں رہ گئی، کیا نشانیاں ہیں، کب امام آئیں گے، میں اس طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، یہ اتنا بڑا موضوع اور اتنا زیادہ میں نے مجلسیں پڑھی ہیں کہ پھر میں پھسلتا پھسلتا کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا کل آخری تقریر۔ لیکن میرا سوال یہ کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے یہ سوال کہ ظہور امام کی نشانیاں کیا، کس نے کیا اور کس سے کیا، اور تاریخ اسلام سے میری مراد ہے پیغمبر کی تاریخ، ما قبل کے انبیاء نہیں، تو بڑی عجیب روایت ہمارے پاس ہے بہار اور انوار کہ سب سے پہلے یہ سوال کہ ظہور کی نشانیاں کیا رسول خدا نے کیا اور اللہ سے کیا. جب پیغمبر ملاقات کے لیے ساتویں آسمان پہ گئے اور وہاں پہنچے کہ جہاں جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, یہ کہہ کر کے اپنے ذرا انگشت شہادت کی پہلی پور کے برابر بھی آگے بڑھا, لاختہ رکھو تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں گے. اور پھر پیغمبر آگے گئے اور ایسی منزل پہ پہنچے کہ قرآن نے کہا پکا بقا بقوسین و ادنا, دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. خدا کا جسم نہیں ہے, یہ جسمانی فاصلہ مراد نہیں ہے, لیکن روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, معراج میرا عنوان بھی اس سال نہیں, لیکن اس میں جملہ آتا کہ جب پیغمبر واپس آنے لگے تو خدا نے یہ بتایا کہ میں تمہاری اولاد ہوں, کس طرح سے بارہ امام بھیجوں گا, بارہواں جو ہوگا وہ معراج کی رات. ابھی معراج سے پہلے شریعت نہیں آئی تھی, معراج کے سفر کا مقصد تھا حلال و حرام کے احکامات لے کے آپ تک پہنچانا. مگر جب یہ جملہ آیا کہ بارہ اولاد تمہاری اولاد سے مہدی ہوں گے اور آخری وہ ہوگا جو دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا, تو پیغمبر رک گئے, واپس آ رہے چلنے لگے تھے رک گئے. خداوندہ اس کے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی اور کیسے پتا چلے گا وہ آنے والا؟ تو معلوم تاریخ ہے اسلام میں, یہ شاید اردو میں غلط ہو گیا, نون اسلامک ہسٹری, پہلی مرتبہ یہ سوال رسول خدا نے کیا اور اللہ سے کیا کہ یہ بتا دے کہ کب وہ آئے گا, اس کی نشانیاں کیا ہے. تو خدا نے 22 نشانیاں بتائیں, جن میں سے 22ویں نشانی بہت اہم, لیکن میں اس کو اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا ہوں, اس کو اس روایت کو اس لیے پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ آلریڈی میں کتنی نامکمل روایتیں پڑھ چکا ہوں جسے آج اور کل دو دن میں مکمل کرنا. لیکن اس کے اندر جو پہلی نشانی بتائی گئی وہ چونکہ میری اس روایت سے ملتی جلتی ہے, اس کا ایک حصہ جس کا آج جواب دینا کہ جب رفع العلم و ظہر الجہل وقل الفقهاء الحاذق وقصر الفقهاء الظالق الخوانہ, جب علم اٹھ جائے گا جہالت دنیا میں پھیل جائے گی, جب ہدایت دینے والے فقیر قلا اتنے کم رہ جائیں گے کہ انگلیوں پہ گرے جائیں, وقصر الفقهاء اور ایسے فقہا کی کثرت ہوگی یا ضالہ جو خود گمراہ ہے, والخوانہ اور خائن ہے بددیانت ہے, اسلام اور مسلمانوں کے حق میں صریحاً خیانت سے کام لے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر 22ویں نشانی بصرہ کے بارے میں. خیر تو اس کو یہ جو سوال کہ ہر معصوم نے تذکرہ کیا امام کا اور ظہور کی نشانیاں بتائیں, حتیٰ یہ کہ معراج کے سفر میں اللہ نے سدرۃ المنتہا کے آگے ظہور ایمان کی نشانیاں بتائیں, لیکن تیاری آپ بھول جاتے ہوں گے اس لیے کہ میں ذرا زیادہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں, لیکن مجھے یاد رہتا ہے تیاری کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیاری دسویں ایمان نے کروائی. کیونکہ کامن سے دسویں ایمان کے فوراً بعد غیبت شروع ہو رہی, گیارہویں ایمان تو صرف 6 سال رہے امامت, اور باقی ائمہ کے برس وہ 6 سال جب امامت رہی اس سے پہلے امامت سے پہلے بھی 11ویں امام منظر عام پر نہیں آئے, اتنا انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا گیا کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امامت کا منصب ملے گا سید محمد کو, 10ویں امام کے دوسرے بیٹے بلد میں جن کا روضہ, ابری عقیدت کے ساتھ صاحبان ایمان وہاں پہ قربانیاں کرواتے ہیں ہر ظاہر جانتا, اور اس مجمع میں تو آدھے سے زیادہ مجھے وہ ظاہر نظر آ رہے ہیں جو کربلا حال ہی کے 3-4 سالوں میں گئے, 25-25-30-30 سال پرانے والے نہیں. تو وہ جو بلد میں سید محمد 10ویں امام نے ہر جگہ ان کو سامنے رکھا تھا, عوام کے ذہن میں, عوام سے مطلب اپنے مومنین, ان کے ذہن میں تھا کہ یہ امام بننے والے, اور یہ مقصد تھا 11ویں کو دشمنوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھنا. جب باپ کی زندگی میں سید محمد کا انتقال ہو گیا, صرف 1 سال ہی تو تھا باپ اور بیٹے کی موت میں, تب 11ویں امام ذرا سا سامنے لائے گئے تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ ان کو بالکل ہی نہ جانے تو امام برحق کا انکار کرے, اور پھر 6 سال وہ امامت جب تھی وہ ساری قید میں گزری. یہ تو آپ سنتے رہتے ایام اللہ کی آخری مجلس وہ ہوتی ہی 11ویں امام کی شہادت کی, مگر 11ویں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کی بنا پر. 10ویں امام کی 2 تیاریاں بہت مشہور ہیں, دونوں آج کے مجلس میں آ رہی ہیں. ابھی پہلے والی تیاری ہو جائے پھر ہم دوسری پہ جائیں. تو اب 11ویں کے پوری زندگی لوگوں کی, مومنین کی, شیعان حیدر کرار کی نگاہوں سے غائب ہونے کی بنا پر 10ویں نے زیادہ تذکرہ و تعارف کرائے. چنانچہ یہ بار بار 12ویں کا تذکرہ 10ویں کی زبان پہ آ رہا, 12ویں کی خصوصیات, 12ویں کے ظہور کی نشانیاں, 12ویں کے لیے تیاریاں, 12ویں سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ. بھائی آج ہم بے شک ہمارا امام نگاہوں سے غائب ہے لیکن لاوارث نہیں ہے. ہے کوئی ہمارا مالک, ہے کوئی ہمارا سرپرست, ہے کوئی ہمارا محافظ, ہے کوئی ہماری تکلیف میں ہم سے زیادہ تڑپنے والا. تو اگر کبھی اس کی مدد چاہیے تو 3 اصول بتائے نا. واقعہ اتنا مشہور ہے کہ خالی اتنا اشارہ بھی مجھے بہت معذرت کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. جو 3 چیزیں بتائیں امام زمانہ نے جو مجھ سے مدد چاہتا ہے, یہ 3 کام کر, اس میں 3ری اور آخری چیز 10ویں امام نے بتائی تاکہ غیبت شروع ہونے سے پہلے پہلے کورس مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, نماز شب 1ری چیز ہے وہ رسول خدا کے دور میں آئی, زیارت عاشورہ 2ری چیز ہے جو 6ویں امام کے دور میں آئی. لیکن امام زمانہ کو پکارنے کے لیے ابھی کافی نہیں ہے, زیارت جامعہ چاہیے, وہ 10ویں امام نے بتائی. تو اب یہ کہ 10واں امام ساری چیزوں کو مکمل کر رہا ہے, جب بہت ذکر ہونے لگا, بہت ذکر ہونے لگا تو کسی نے سوال کر لیا کہ مولا آپ اپنے پوتے کا اتنا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس انداز سے اس کے فضائل بتا رہے ہیں, ذرا بتائیے کہ ان کی حقیقی شان کیا ہوگی. تو وہ جواب دیا جو اکثر علماء اور ذاکرین اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں. 10واں امام نے کہا تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میرا پوتا کس شان کا ہوگا. ہوا صاحب الدعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود النقویہ والنقاط النقویہ والخیبۃ الاسکریہ والخیبۃ الالہیہ. شان شوکت فاطمہ کی طرف سے معصوم, حسن مصطفیٰ کی طرف سے صاحب علم, حسین کی طرف سے شجاع, سجاد کی طرف سے صبر کرنے والا, باقر و جعفر کی طرف دنیا تک اسلام کے آثار پہنچانے والا, امام کاظم دیکھیے علوم الکاظمیہ جو سب سے کم ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں ان کی طرح علم کو پھیلانے والا. تو غرض یہ کہ یہ بتایا کہ 13 معصومین کی تمام خصوصیات کا مرکز یہ آخری امام ہوگا. اور یہاں پہ ایک بات رک کے ابھی مجھے یقین آپ حضرات میں سے کسی سے میری ملاقات مغرب سے لے کے ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن مجھے یقین کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے زیارت وارثہ پڑھ کے نکلا ہوگا. آج کی رات شب جمعہ, آقا حسین کو سلام کرنے کی رات, 1,24,000 انبیاء اس وقت شب جمعہ آقا حسین کی زری کے سرحانے کھڑے سلام کر رہے ہیں. آج کی رات تمام ملائکہ کروبی, تمام ملائکہ مقربین آقا حسین کے روضے میں ہیں, ہم بہت دور ہیں. لیکن کیا فرق پڑتا, مسلم ابن عقیل کی جانب جب جلداد کی تلوار دارالعمارہ کی چھت پہ چڑھی تو مسلم بھی تو حسین سے بہت دور تھے. ایک مرتبہ رخ کیا راہ کوفہ کا اور وہیں سے سلام کیا, تو ہم یہاں اپنے گھروں سے آج آقا کو سلام کر کے آتے ہیں. زیارت وارثہ, زیارت وارثہ کیا, وہ مومنین جو بہت دور سے یہاں تشریف لا رہے ہیں, کیونکہ شارجہ میں پورا اچھا پڑ چکا ہوں 4 سال پہلے, ان سے میری معذرت. ایک ہی جملہ, زیارت وارثہ کیا, زیارت وارثہ آقا حسین کو سلام دی. زیارت وارثہ مکمل اسلام کی تفسیر بھی ہے. اسلام کیا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے زیارت وارثہ سمجھے. اور زیارت وارثہ اپنی جگہ ایک بہترین دعا بھی ہے, بہترین دعا بھی ہے. اگر کسی کو 2 مسئلے پیش آئے اور پھر وہ زیارت وارثہ پڑھ کے دیکھے, روزانہ روزی کا مسئلہ اور جان کی سلامتی کا مسئلہ, تو یہ بہترین دعا بھی ہے. اور اگرچہ میں اعلان نہیں کرنا چاہتا لیکن
کل ڈیڑھ بجے دوپہر کو ایک مجلس میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ اس کی وجہ آئے گی جو آج کے موضوع سے بالکل غیر متعلق. تو زیارت وارثہ کے یہ دو بڑے فائدے، روزی کا اور جان کی سلامتی کا ضامن بنتی ہے یہ زیارت، اگر روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے، مگر آج کی شب جمعہ کو ہر مومن اور مومنہ کو 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین اور ملائکہ مقربین کی پیروی میں اپنے گھر میں یہ زیارت پڑھنا. تو اس زیارت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا کون ہے؟ آقا آدم صفی اللہ کے وارث ہے، آقا نوح نبی اللہ کے وارث ہے، آقا ابراہیم خلیل خدا کے وارث ہے، آقا موسیٰ کلیم خدا کے وارث ہے، آقا عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہے، آقا اپنے جد حبیب اللہ کے وارث ہے. زیارت وارثہ بتاتی ہے آقا تہو موارث الانبیاء، کہ تمام انبیاء کی میراث حسین کے پاس آئی. اور دسویں امام کی حدیث بتاتی ہے 13 معصومین کی میراث امام زمانہ کے پاس آئی ہے. ایک سرا حسین، ایک سرا امام زمانہ ہے، تمام انبیاء اور ائمہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے. آقا حسین اور امام زمانہ. اب موقع ملا تو شاید کل 20ویں کی مجلس میں اس جملے کا مزید ربط واضح کروں، لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو زمانے کا امام، کیونکہ یہ حسین کا وارث بنا نا، اور حسین کے پاس تمام انبیاء کے میراث، حسین کے وسیلے سے، جملہ مجھے یہ کہنا تھا کہ حسین کے وسیلے سے امام زمانہ تمام انبیاء کا بھی وارث بنا اور تمام معصومین کا بھی وارث بنا، مگر انتظار کر رہا کہ ہم اور آپ اپنا نفس پاک کریں تب وہ ظاہر. اور خدا نے یہ پیغام دو انداز سے دیا. ایک جو میں اس سے پہلے کہہ چکا، رسول مولا کی خلافت ظاہری آقا حسین کا کوفے جانا، وہ تاریخ. اب دوسرا انداز دیکھیں، ایک کسی نے سوال بھی کیا کہ مولانا تزکیہ کہتے کسے؟ اب تھوڑا سا میں اس مائک سسٹم کا عادی نہیں، اب تھوڑا سا شاید میری آواز بھی ایام ادا کی مصروفیات سے بیٹھی، تو کچھ لوگوں کے لیے الفاظ بھی واضح نہیں ہوتے. کوئی صاحب سمجھے کہ میں تکیہ کہہ رہا ہوں تو وہ تکیہ ڈھونڈ رہا ہے کہ تکیہ نفس کہاں ملتا ہے. تزکیہ جس کے معنی ہے اپنے نفس کو پاک کرنا، پاکیزگی کی اعلیٰ ترین منزل. عربی میں نقی بھی کہتے پاک کرنے کو، اس سے زیادہ جو پاکیزگی ہوتی ہے یا جسم کے ساتھ روح بھی پاک ہوتی ہے وہ تزکیہ کہلاتا. اب دیکھیے زمانے کے امام، دو طریقے سے میں بات سمجھانے کی محنت کر رہا ہوں، پتہ نہیں محنت کی ضرورت تھی کہ نہیں. رسول خدا مولا علی حسن مشتبہ کے دور میں تزکیہ نہ ہونا، حسین کے دور میں کوفے والوں کی، یہ چار شروع کے معصوم دیکھی. اب آئیے آخر میں اللہ، یہ تاریخی اعتبار سے امام زمانہ کی ولادت ہونے والی ہے، مگر ان کی ولادت سے پہلے نویں امام کے زمانے سے چلے. لقب تقی، تقی تقوی سے نکلا، تقی متقی. کیوں مولا نوے امام کا یہ لقب ہے میں بہت پڑھتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیگر ائمہ کے حالات کو بھی منبر سے بیان کرنے. آج وقت نہیں تو ایک بس القاب کی مدد سے آپ کو لے جا رہا ہوں کہ خدا نے امام زمانہ کی ایک اہم ترین شرط تزکیہ کس طرح سے ایک اور طریقے سے سمجھائی، ادھر تاریخی حالات سے اور ادھر القاب اجداد سے. امام کے بزرگ نوے امام میں چلے تقوی، اس کے بعد دسویں امام میں پہنچے نقی، نقاب النقبیا، تقوی آئے گا تو اب پاکیزگی شروع ہوگی. گیارہویں امام کا لقب کیا ہے؟ زکی. ہمارے یہاں عسکری ہے لیکن الحمدللہ دعائے توسل کی وجہ سے ہمارا بچہ جانتا ہے کہ نوے امام تقی بھی ہیں اور جواب بھی ہیں، دسویں امام نقی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، گیارہویں امام عسکری بھی ہیں، زکی بھی ہیں. لیکن زکی کیا لقب ہے؟ وہی تزکیہ والا لقب ہے. امام کی ولادت سے پہلے ان کے جو آبا و اجداد کو القاب مل رہے ہیں، ذرا دیکھیے وہ کس مندر پہ لے جا رہے ہیں. پہلے تقوی آیا، پھر پاکیزگی آئی، پھر زکی، تزکیہ نفس آیا، پھر امام زمانہ آ گئے. القاب پر بھی غور کیجیے، دونوں طریقے سے اسلام سمجھا رہا، حالات بھی مولا علی کے خلافت سے آقا حسین کا کوفہ آنا، اور یہ بزرگوں کا سلسلہ بھی کہ زکی. ائمہ طاہرین میں صرف دو کا لقب بنا، صرف دو کا لقب بنا. ایک کا تو اس لیے بنا کہ جتنی تہمتیں اس امام معصوم پر لگائی گئیں، اللہ اللہ بدن کانپ اٹھتا. لیکن چونکہ میرے اشرے کے فوراً بعد جو اشرہ شروع ہو رہا اس میں آپ یہ تفصیل سنیں، ائمہ طاہرین میں سے سب سے زیادہ کردار والی تہمت تھی ایک لفظ اور بڑھا دو، کردار والی تہمتیں آقا حسن پہ لگی. آقا حسن کی کیا تصویر تاریخ دانوں نے کھینچنے کی ناکام کوشش کی، کتنے الزامات لگے شادیوں کے حوالے سے، بیت المال سے جو پیسہ آتا ہے اس حوالے سے، گھر میں بیٹھ کر بظاہر تلوار نہ اٹھانے کے حوالے سے. اب وہ لفظ میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا جو مغربی دنیا میں چھپنے والی ایک کتاب میں جو کسی مسلمان نے لکھی، امام زمانہ کے امام حسن کے لیے ایک لفظ استعمال کیا. انگریزی کا ایسا لفظ ہے کہ بدن کانپ اٹھتا، ایک ہی لفظ پی سے شروع ہوتا ہے وائی پہ ختم ہوتا ہے، امام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو. غرض یہ کہ وہاں ضرورت ہے نہیں کہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے، تم اس پہ تہمت لگاتے ہو ایشو آرام جی، تم اس پہ تہمت لگاتے ہو شادیاں کرنے کی، تم اس پہ تہمت لگاتے ہو حکومت سے رشوت لینے کی. وہاں زکی کا رقم خود ایمان کی عصمت و طہارت کے لیے ضروری بن رہا، جیسا میں نے چوتھی مجلس میں کہا کہ ہر امام سجاد، ہر امام سید الساجدین، ہر امام زین العابدین ہے، لیکن کربلا کے مصائب کے سجدے اور زندان شام کی عبادتوں کی وجہ سے سجاد کو یہ لقب دیا گیا. ہر امام زکی، لیکن حسن مصطفیٰ پہ جو الزام آئے وہ کسی اور امام معصوم پر نہیں آئے. اور گیارہویں کو زکی کیوں کہا گیا؟ گیارہویں پہ تو ایسی کوئی تہمت ہی نہیں لگی. گیارہواں تو دنیا کے سامنے صرف ایک سال کے لیے آیا، اس سے پہلے بھی وہ گھر میں رہا اور اس کے بعد بھی وہ زندان میں رہا سامر رہا کے صرف ایک سال. اور وہ جو بچپنے کا ایک واقعہ تھا وہ بھی ایسا واقعہ کہ کوئی تہمت لگ ہی نہیں سکتی. جو علماء سات سفر کو امام حسن کی مجلس پڑھے گی، جو علماء عقب الاول کو گیارہویں امام کی مجلس پڑھے گی، میں یہ موضوعات ان کے لیے چھوڑے دے رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ بچپنے کی عمر ہے اور بہلول دانا نے دیکھا بچے کھیل رہے اور امام جہنم کے خوف سے رو رہے. پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، یہ پوچھا بھی کہ کیوں رو رہے، کھیل جو نہیں رہا رہے تو یہی جواب دیا، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ارے تم تو ابھی اتنے چھوٹے نابالے ہو، بہلول کو پکڑنی نہیں ہے، معصوم امام ہے وہ، تو ایک بچہ بھی کو سمجھے چھ سال کا بچہ. تب بھی جواب یہ تھا کہ جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیاں بھی ہوں گی. اب یہ دیکھیں جس امام کا بچپنا اس جملے سے شروع ہو رہا، ہمیں پتا ہے یہ اپنے لیے جملے نہیں. اگر آج آپ جو آئے تمہیں پڑھ کے آئے تو آپ کے ذہن میں لمحے کے لیے خیال نہیں ہوگا کہ مولا اپنے لیے ڈر رہے اور اپنے لیے رو رہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ کے فریاد کر رہے. تو گیارہویں کا جملہ کہ میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ جب وہ چولہا روشن کرتی اگر بڑی لکڑیاں آگ نہ پکڑے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی ہے، اس سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کی وہ چھوٹی لکڑی نہ بن جائے. ارے یہ جملہ ایسا ہے کہ زبان پہ آ نہیں سکتا، دماغ میں خیال پہنچ نہیں سکتا، لیکن گیارہویں نے کہا اس کا ایسا کردار کہ دنیا کو کوئی الزام لگانے کی ہمت نہ پڑی. ان کو رکی کیوں کہا گیا؟ دوسرے کو سمجھ میں آئے کہ اتنے الزامات آقا حسن پہ لگے، اتنے الزامات، مگر ان پر کیوں؟ تو ایک پیغام مکمل نہیں لیکن موضوع کہ زکی، کہ جب زکی باپ ہوتا ہے تو پھر بیٹا دنیا میں آتا ہے. اگر صاحب ایمان زکی بنے گا پھر اس کا آقا اور مولا اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. تو ظہور ایمان کی شرط تزکیہ. خالی عنوان کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ شاید نکل گیا، آدھا گھنٹہ تو نہیں 25 منٹ خالی عنوان کا جملہ. مگر یہ تزکیہ نفس ہوتا کیسے؟ جو ظہور امام کی ایک اہم ترین شرط اور ظہور امام کے لیے ایک اہم ترین دعوت، یہ ہوتا کیسے؟ اب وہی بھونڈا تھا لطیفہ کہ کسی نے جا کے پوچھا کسان سے کہ تمہارے پڑوسی کیسے؟ کہا بہت شریف. تو کہا کہ اگر شریف ہے تو یہ تم نے بندوق کیوں رکھی ہے رائفل؟ ان کو شریف رکھنے کے لیے. اسی طرح سے صاحب ایمان کو شریف رکھنے کے لیے، اس کے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے ایک پیغام اسلام بار بار دے رہا. اور وہ اب سمجھیے میرے اس جملے کی مدد، پہلے علی نے یہ پیغام اپنے انداز سے دیا، بیچ والے علی نے یہ پیغام اپنے انداز سے دیا، آخری علی نے یہ پیغام اپنے انداز سے دیا، اور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ آخری علی کا. پہلے علی کو معلوم ہے کہ میری ساری باتیں سن کے بھی یہ نہ بدلے تو میرے بعد میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا پوتا آ رہا ہے، میرا کب پوتا آ رہا ہے. بیچ والے علی زین العابدین کو پتا ہے کہ اگر میری بات سے یہ نہ سمجھے تو میرے بعد میرا بیٹا داخل آ رہا ہے، میرا پوتا جعفر صادق آ رہا ہے، میری اولاد کے معصوم امام آ رہے ہیں. آخری علی کا مسئلہ سب سے مشکل کہ اگر ابھی بھی یہ نہ سمجھے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے
تو ان کے بعد تو امامت غربت میں جا رہی ہے. اگر میری زبان سے اثر نہ لیا تو پھر کون ہوگا جس کی زبان سے یہ اپنے آپ کو بدلیں گے؟ تو سب سے زیادہ مشکل مسئلہ, سب سے مشکل مرحلہ آخری علی کا. مگر تینوں علی, میری تقریر صرف علی کے عنوان پہ چل رہی ہے, کیونکہ اشرا چوتھا امام کا ہے. تو پہلا علی, بیچ والا علی, آخری علی. پہلا علی کون؟ کسی نے جا کے کہا یا امیر المومنین میرا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں؟ یہی جملہ کسی نے جا کے چوتھے امام سے بھی کہا؟ حدیث آ گئی تھی بخاری یا کہانی کرانا. لیکن دسویں امام تک ماحول بدل چکا, مولا علی سے چوتھے امام تک. صاحب ایمان میں ابھی اتنی شرم اور حیا ہے کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو امام سے جا کے پوچھ لیتا, مولا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں, ہے کوئی طریقہ؟ یہ یاد رکھیے, مومن کا مزاج ہمیشہ ہی جیسا ہوتا. آج بھی لوگ آتے ہیں, ہم جیسے طالب علموں سے بھی یہی کہتے ہیں, مولانا مجھے بینک میں نوکری کرنا, ہے کوئی ایسا طریقہ کہ بینک کی نوکری میرے لیے حلال ہو جائے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ شرعی مسئلہ بتائیے, مقصد یہ ہوتا ہے فریم لینگویج میں کوئی کھانچا ایسا بتائیے کہ ہم مطمئن بھی ہو اور یہ ہمارے لیے جائز بھی ہو. مولانا ہمیں رشوت دینا ہے, حالات ایسے اور ماحول ایسا اور زمانہ ایسا. مولانا ہمیں کھلا بزنس کرنا اور اس بزنس کے اندر ہر چیز تو حلال کی نہیں, جھوٹ تو بولنا پڑے گا, غلط بیانی تو کرنا پڑے گی. تو اب ایسا نہیں ہے کہ آج ہم جیسے طالب علم ہیں تو لوگ آ کے پوچھ لیتے, مرجع سے جا کے بھی پوچھتے. ارے مرجع پھر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا, امام معصوم سے پوچھتے. لیکن پوچھتے, دسویں امام تک تو زمانہ ایسا آ گیا کہ اب مومن کسی سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا. وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے بالکل اجازت ہے, مجھے پرمٹ دے دیا گیا. لیکن جن لوگوں کے پاس کسی پابندی سے بچنے کا پرمٹ, وہ تو اپنی جیب میں رکھ کے گھومتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں زمانے میں کرفیو بہت لگتا. اب ایک آدمی نے کرفیو پاس بنا لیا جیب میں, جہاں کسی نے مانگا پولیس والے نے کھٹ سے دکھا دی. ایسے ہی ایک پرمٹ گناہوں کا ہم نے اپنے پاس خود بنا لیا کہ ہر گناہ کرو, اہل بیت کی سیرت کے خلاف جا کے گناہ کرو اور پھر ان کی طرف سے تمہیں اجازت. وہ تو کہیے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے, ورنہ ایک وصیت ہوتی کہ ہماری کفن کی جیب میں یہ پرمٹ رکھ دینا, قیامت کے دن دکھائیں گے فرشتوں. خیر, مولا سے آ کے اس نے پوچھا, مولا نے بہت آسان جواب دیا. شب جمعہ, تزکیہ نفس کا طریقہ, ساری چیزیں اس میں جمع ہو رہی. تو بہت آسان, گناہ کرنا ہے نا, جاؤ اپنے گھر میں آگ روشن کرو اور پھر اس آگ میں جا کے آرام سے بیٹھے جاؤ. ہم کون سے ابراہیم خلیل خدا ہیں کہ ہمارے لیے آگ گلزار بنے گی؟ ہم کون سے ہارون مکی جیسے پکے عقیدے والے ہیں کہ وہ آگ ہمارے لیے گلستان بن جائے گی؟ امام نے کہا جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ, اور جتنی دیر تک اس آگ میں بیٹھو اتنی دیر سمجھو تمہیں گناہ کی اجازت. لیکن صحیح معنوں میں ہاتھ بہکاؤ, یہ نہ ہو کہ ٹیمپریچر بہت کم رکھا کہ گناہ کی اجازت بھی مل جائے اور مولا کے نام سے فائدہ بھی اٹھا. اور مولا نے کہا یاد رکھ. اب دیکھیں اصل جملہ مولا کا کیا, اصل جملہ یہی ہے نا کہ بھائی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے گناہ کر, کیا ہوگا نتیجہ, انجام کیا, کیا انجام؟ زیادہ سے زیادہ اللہ جہنم میں جلائے گا نا, تو جہنم میں تو جلنے کی تمہیں عادت, اتنی گرمی تو تم برداشت کر لیتے ہو. پھر یاد بھی دلائے کہ یہ دنیا کی آگ, جہنم کی آگ کو. اے برادر محترم, سوال کرنے والے کہ مولانا لوگ آپ کی عذاب اور قبر اور جہنم ان سب سے کیوں ڈراتے ہیں؟ اس لیے ڈراتے. میں بہت ہلکی روایت پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. ابھی تو میں نے وہ سانپ اور بچھو پڑھے ہی نہیں کہ جن کا روایات کے اندر قد و قامت بھی آتا ہے, ان کی لمبائی بھی آتی ہے, وہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں. اسی میں آپ دیکھیے مجمع کی حالت, سانپ سونگا ہوا ہے اور سانپ سونگنا بھی چاہیے, موضوع اتنا ہے. مولانا کا دنیا کی آگ, جہنم کی آگ کو پانی سے 70 مرتبہ دھو, یا ایک روایت میں 70,000 مرتبہ پانی سے دھو, تب یہ آگ نرم ہو کے ایسی بنے گی. اس میں جا کے بیٹھ گیا, کتنی دیر کا گناہ تم کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو یہ آگ کب تک برداشت ہے. یہ پہلا علی, یہ پہلا علی جو اس انداز سے نفس کی پاکیزگی کا پیغام دے رہا. پھر وہ درمیان والا علی, جا رجل عاصن الى علی ابن حسین فقال انا رجل عاصن لا اصبر عن المعصیہ. آگے کہتا ہے مولا میں گناہ گار ہوں, خود جانتا ہوں, خود مانتا ہوں, خود اقرار کرتا ہوں. دیکھیں کسی بیمار کے علاج میں دو مسئلے, پہلے بیمار اپنی بیماری مانے تو علاج شروع ہوگا, وہ تو مانتا ہی نہیں, ٹھیک, تیاری نہیں علاج کرانے کو, پھر علاج اپنی جگہ ایک مرحلہ. کم از کم یہ مومن آدھے مرحلے سے گزرا, ہم تو مانتے ہی نہیں.
داڑھی بھی منوائیں گے قدمے بالکل صحیح کر رہے, بے حجاب ہماری عورت بھی نکلے گی. اس روایت کا جملہ پھر یاد دلا دوں جو میں نے شب شہادت پڑھا کہ پردہ خالی سڑک کا نہیں ہے, پردہ ہے نامحرم کا. سڑک پہ کوئی نامحرم نہیں ہے, جائیے آرام سے بے پردہ چادریں اتار کے بھیجیے اور جائیے. اور اگر گھر کے اندر کوئی نامحرم ہے تو وہاں بھی آپ کو چادر پہننا, چاہے وہ بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہو یا فیملی کا کوئی فنکشن ہو یا حج سے کوئی حاجی آیا. اب کس انداز سے بے پردگی سے استقبال ہوتا ہے آپ ہر روز دیکھتے ہیں. ماننے ہی کو تیار نہیں کہ کوئی گناہ. 24 گھنٹے ہمارے بچے گانے سنتے رہے کانوں میں, کیا آئی پوڈ اور MP3 ہو, وہ تو مجھے نام بھی نہیں آتے. اور اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, گناہ ہی نہیں. کم از کم وہ مان رہا لاس مور انل معافیا, مولا میں گناہ گار, میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں صبر نہیں کر پاتا. دو جملے, ایک میں پڑھ چکا ہوں, دوسرا آج پڑھنا. ازا جا کا ملک الموت. امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, اجنب معاشیت میں اجازت دیتا ہوں. اگر کہ اس کے پہلے 3 جملے بہت اہم ہیں, اصل معرفت رکھنے والوں کے لیے تو وہ 3 جملے اہم ہیں. جو مولا کا جملہ بنا, نہ میں جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ میں. لیکن وہ 3 جملے موضوع کو تبدیل کر دیں گے. مجھے اپنے موضوع سے ریلیٹڈ روایت پڑھنا, یہی 2 جملے تو کہیں گا. جا کا ملک الموت لے یقبض روح کا فتوا عنہ, جب ملک الموت آ جائے تو اسے بھگا دینا, بھگ جاؤ یہاں سے, میں مرنے کو تیار نہیں. اپنی مرضی سے مروں گا, اپنے طریقے سے مروں گا. ہے نا, کچھ کتابوں میں کیا جو کہ موسیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کھول دی تھی اسی وجہ سے کہ وہ روح قبض کرنے آیا. بن جاؤ تم بھی ایسے جھوٹی روایت والے. یہ امام فرما رہے ہیں, جملے میرے ہیں, ذرا سا انداز بےحدا ہو جاتا ہوگا تو معاف کر دیجیے, لیکن امام کا مقصد یہی, آ جائے ملک الموت بھگا دینا, میں نہیں مرتا. جاؤ کسی اور کی روح قبض کرو, تم میں یہ ہمت کیسے ہی میرے پاس آؤ. اور اذا خلق مالک و فنار فلا تدخل فیہ, جنت کے دروازہ کا نام ہے رضوان, جہنم کے دروازہ کا نام ہے مالک. مالک جہنم میں داخل کرے, فلا تدخل فیہ کہنا میں نہیں داخل ہوتا, میں نہیں جاتا اس جیل. اتنی طاقت ہے. یہ ہوا 20 والا علی, آخری علی تک پہنچی. بات کو بہت جلدی جلدی مجھے اختتام پہ لے جانا. تزکیہ نفس کا طریقہ بتا رہے ہیں, کسان کے گھر میں وہ کون سی رائفل ہے جو پڑوسیوں کو شریف رکھتی ہے, مومن کے گھر میں وہ کون سا ہتھیار ہے جو اس کو شریف رکھتا ہے. وہ گھر کی آگ جو یاد دلائے کہ جہنم کی آگ, ملک الموت اور جہنم کا یہ والا تصور جو ابھی آپ دعائے کمیل میں پڑھ کے آ رہے ہیں. دعائے کمیل میں جنت کے جملے کتنے ہیں گنیے گا, اور جہنم کے جملے کتنے وہ بھی گنیے گا. پھر آ کے میری مجالس کا کمپیئر کیجئے. مولانا 10 میں سے آپ نے صرف آدھی مجلس جنت پہ پڑھی, 9.5 مجلسیں جہنم پہ پڑھی. تو پہلے دعائے کمیل میں گنتی کر کے آئیے گا, کیلکولیٹر تو آپ کے پاس ہے موبائل کے اندر, کہ وہاں جہنم کے کتنے جملے. یہ صرف آج کی رات میں بات کر رہا ہوں کیونکہ دعائے کمیل کی رات, کل انشاءاللہ جہنم کا کوئی تذکرہ زبان پہ نہیں آئے گا. آپ کل ایسی بات آئے گی کیا کہیں گے, مولانا اس نے تو دنیا کو جہنم بنا دیا. وہ کل کا موضوع ابھی سے بتا رہا ہوں, لیکن فی الحال میں بات کر رہا ہوں آخرت کا جہنم کون یاد دلا رہا تھا. ممبر پہ بیٹھ کے قبر والے باپو نہیں پڑھ رہے, یہ اپنے گھر کی تنہائی کے اندر صاحب ایمان کو علی اوسط 20 کا علی یاد دلا رہا. چلیے آخری علی کے پاس, 3 علی, نفس بات کرنے کا طریقہ, انسان کو شریف بنانے کا طریقہ, وہ رائفل کے جس سے دوسرے لوگ شریف بنتے. بہت مشہور روایت ہے, میں اکثر پڑھتا ہوں تو بہت ایک خلاصہ بتا دوں. جب راوی 10ویں امام سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا, وہ زمانہ ہے کہ 10ویں امام قید میں, کامیاب ہو گئے, بڑی مشکل سے جو تو کر کے جوڑ توڑ کر کے دوستی نکالی, یاری نکالی, کوئی جاننے والے کو ڈھونڈا, سپاہیوں میں جاننے والا مل گیا, پہنچا دیا اس نے 10ویں امام کی قید, 10ویں امام کے قید خانے. تو وہاں اس نے یہ دیکھا کہ 10ویں امام تو خیر مصروف تلاوت قرآن, مگر امام کے بالکل سامنے قبر کھودی گئی, گھر کے اندر, بیڈ روم کے اندر, وہاں بھی قبر کھودی. گھبرا کے اس نے دل میں سوچا کہ شاید امام کی شہادت کا وقت آ گیا اور یہ اس کی تیاری. امام نے فرمایا غلط ہے تیرا خیال, ابھی اس وقت میں بہت دیر ہے. یہ متوکل کے زمانے میں 10ویں امام قید ہوئے ہیں نا, متوکل کے واسطے جہنم ہونے کے بعد بھی 11 سال امام اور رہے. کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا جو خیال تیرے دل میں. تو پھر مولا گھر کے اندر ہر قسم کی چیز نظر آتی ہے, کوئی تصویریں لگاتا ہے, کوئی ڈیکوریشن پیس لگاتا ہے, کوئی پرانی آیات کے ٹکڑے لگاتا ہے, لیکن قبر کافر بھی سنی کہ ہر وقت آپ کے سامنے قبر رہے اور یہ یاد رہے کہ ایک دن اس میں جا کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا, اس کا بھی حساب کتاب دینا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر پہلے داخل کیا تھا کہ الٹا پیر, اور ٹوائلٹ میں جاتے وقت پہلے الٹا پیر داخل کیا تھا کہ سیدھا پیر, ایک ایک عمل کا حساب دینا قبر سامنے رہے. تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی, مولا نے کہا جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے پہچانو, چوتھے امام نے کہا ملک الموت اور دروغہ جہنم کو یاد کرو, دسویں امام نے کہا نہیں گھر میں قبر کھود کے اس طرح آنکھوں کے سامنے رکھ دی کہ جو مومن امام کی زیارت کو آئے وہ یہ پیغام لے کے جائے کہ ایک دن قبر میں جانا, کہتے سب ہیں, کہتے سب ہیں کہ ایک دن قبر میں جانا, انداز سے لگتا ہے کہ اس آدمی کو مرنا, یہ میرا جملہ نہیں, یہ خود باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ, امام کا جملہ. بغداد کی گلی سے جب گزر رہے, اب بغداد کا وہ نوجوان جس کا باپ رئیس و تجار تھا, تمام تاجروں کا سردار مر گیا, جوانی میں بیٹے کو اتنی دولت مل گئی, جب دولت آتی ہے تو اپنی خرابیاں بھی لے کے آتی. ساتویں امام کسی کام سے اس گلی سے گزر رہے, مغرب کا وقت پہ اذان ہو رہی, گھر کا دروازہ کھلا, کنیز کسی کام سے باہر آئی, دروازہ کھلا تو گانے بجانے کی آواز آئی, شراب کے جام ٹکرانے کی آواز آئی, رقاصاؤں کے رقص کرنے کی آواز آئی, ادھر مسجد سے اذان, ادھر اس گھر سے یہ ساری چیزوں کی آواز. امام رکے, رکنے کے بعد کنیز سے پوچھا گھر کس کا, اس نے اپنے مالک کا نام بتایا. جو لوگ روایتیں مجھ سے سنے ہیں وہ حیرت زدہ بھی ہوں گے, مولانا اتنا مختصر کیوں پڑھ رہے ہیں, گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتے ہوئے. ایک بار نام بتایا, امام نے پوچھا یہ بتا تیرا آقا آزاد ہے کہ غلام؟ ارے کنیز سر سے پیر تک بھننا کے رہ گئے, یہ آپ نے, یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ میں نے بتایا میرا آقا رئیس و تجار ہے, بغداد کے سارے تاجروں کا سردار ہے, اتنا مالدار ہے, وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ اس کے فیصلے غلام ہے, وہ تو آزاد. تو کیا جواب؟ ساتویں امام کا جملہ کیا تھا؟ ہاں طریقہ تو آزاد لوگوں کا لگ رہا, ایسا لگ رہا ہے کہ حساب کتاب سے بھی آزاد ہے, جہنم سے بھی آزاد ہے, عذاب خدا سے بھی آزاد ہے. تو امام بتاتے کہ تمہارے گھر کا ماحول اور تمہارا جسم کبھی خود گواہی دیتا ہے کہ یہ موت کو مانتا ہے یا خالی فیشن میں کہتا ہے ہاں مرنا تو ہر ایک کو آئے گا, مرنا ہے تو اس انداز سے اپنے گھر کو کیا بنا تسکیہ ہے نفس. بات یہاں پہ آگے بڑھ رہی ہے, اب یہاں رک کر ایک بات آخری عرض کر دی جائے. اچھا کسی نے مجھ سے کل سوال کیا, ایک سوال میں وہ والا سوال نہیں پڑھ رہا ہوں, ابھی ایک بچے کا سوال باقی ہے, بغیر میں بہت جلدی اس کے سوال کا جواب تو دے دوں. جبرائیل کی دس میں سے آٹھ باتیں آئی تھی, دو باتیں رہ گئی, ارادہ تھا تفصیل سے پڑھوں گا, موقع نہیں. مالداروں سے سخاوت کا جذبہ لے کے چلا جاؤں گا اور آخر میں غریبوں سے صبر کا جذبہ لے کے چلا جاؤں گا. وہ روایت جو میں نے پڑھی تھی یہ جو لکھ تھے ان کے لیے, کیونکہ مجھے نہیں لگا کہ اب اتنا وقت ملے کہ میں پوری روایت کو سمجھاؤں. اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آخر جبرائیل یہ چیزیں لے کے کیوں جائیں گے, وہ کل کے لیے, وہ آج کے لیے, کیونکہ اس میں کوئی قبر کا تذکرہ نہیں, اور آج تو مجھے قبر و قیامت ہی پڑھنا ہے, پڑھنا چاہ پڑھ چکا ہوں, اب تو مصائب کی منزل قریب آ رہی ہے. لیکن ایک بات تذکیہ نفس, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, ساری چیزیں اپنی جگہ کہ بھائی امام اس کی وجہ سے ظاہر ہوں, قبر میں اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا, جنت کی بادشاہت اس سے ملتی, یہ ساری اپنی جگہ. ایک اور بڑا فائدہ یہ کہ دعائیں, یہ جو دعائیں ہم کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, گلا سوکھ جاتا ہے, زبان پھنس جاتی ہے, اور پھر تلاش میں رہتے کوئی نئی دعا مل, وہ دعا بھی ناکام ہوتی ہے, تلاش میں رہتے اس سے نئی کوئی دعا مل, اور حیران ہو پریشان ہو کے سوچتے کہ اسلام کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے, کیا ہمارے اتنے سے مسئلے کے لیے کوئی دعا نہیں؟ اور پھر ذہن میں آتا کہ فلاں مذہب والے جھوٹے ہیں, غلط ہیں, مگر کیا وہ دعا کہیے, جادو کہیے, تعویذ ٹونا کہیے, ڈنڈا کہیے, کیا وہ کرتے ہیں؟ فوری فائدہ نکلتا, تو آخر اسلام کے پاس کیوں نہیں؟ تو اسلام کے بارے میں تو شک نہیں ہوگا, کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی آج کل فیشن پہ, یہ علماء بالکل جاری, ان کو کچھ نہیں آتا. مگر دعا کے حوالے سے یہ جو بہت اہم اصول اسلام نے بتایا, اور ایسا بتایا ہے کہ ہر شب جمعہ دوہرایا, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء،
چاہے خدا میرے وہ گناہ بھی آج رات معاف کر دے جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تزکیہ نفس نہ کرنا، اب ہم الٹی ترتیب سے چل رہے ہیں، تزکیہ نفس نہ کرنا جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا، جنت میں جانے میں ڈیلے ہوتا. ہر مومن اور مومنہ کو، مومن اور مومنہ کسے کہتے ہیں؟ جو ولایت علی کا قائل ہے. ہر صورت میں جنت میں آنا ہے، جنت اسی کے لیے بنائی گئی، اور کس کے لیے بنائی گئی؟ مگر تاخیر ہو جاتی تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے. قیامت کے حساب کتاب میں زحمت ہوتی، پورے صراط کے تحت پھسل رہے ہوتے ہیں، چاہے کتنی ہی آپ نے طاقتور قربانی کی اور کتنا ہی چھانٹ کے دمبا لیا ہو پورے صراط کے لیے، تزکیہ نفس نہ ہو تو آپ کی وجہ سے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. تزکیہ نفس نہ ہو تو قبر کا مسئلہ، دسویں امام کی حدیث، تزکیہ نفس نہ ہو تو زمانے کے امام کے ظہور میں تاخیر، مگر اب الٹی ترتیب سے آئی. تزکیہ نفس نہ ہو تو بہترین سے بہترین دعا بھی ہمارے لیے قبول نہیں ہوتی، اور اگر تزکیہ نفس ہو جائے تو عام سی دعا، کوئی دعا عام نہیں ہوتی، یہ میں پبلک کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، عام سی دعا فوراً قبول ہوتی. چونکہ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں ہیں، یعنی پورا عشرہ، تو وہ حدیث پڑھتا ہوں جو چوتھے امام کی اگر اتنی مشہور ہے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد دلاتا ہوں. اصول کافی جلد دو باب دعا، کتنی مشہور حدیث. ایک مومنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ سمندری سفر پہ جا رہے، بڑی شریف بڑی متقی، بلکہ پورا گھرانہ بڑا نیک. سفر کے درمیان طوفان آ گیا، جہاز ڈوب گیا، سب لوگ غرق ہو گئے، ایک بھی باقی نہ بچا. آپ کے سامنے اس کے شوہر مرا، بیٹا مرا، بھائی مرا، باپ مرا، ماں مری، سارا خاندان ڈوبا، اور اسے بھی ڈوبنا چاہیے، لیکن چونکہ ملک الموت کو آرڈر نہیں ہے اس کی روح قبض کرنے، چنانچہ یہ نہیں ڈوبی اور بچ گئے. لیکن بچنے کے نتیجے میں اتنے بڑے امتحان میں مبتلا ہو کہ سوچ رہی تھی کہ یہ زندگی بیکار ہے، اس سے بہتر تھا میں سب کے ساتھ مر جاتی. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بچ تو گئی، لیکن بچنے کے لیے سمندر تو نہیں، ملک الموت کو آرڈر نہیں ہے، اس لیے خود بخود پانی نے اسے خشکی پہ پہنچا دی. اور وہ علاقہ ایک انتہائی خطرناک ڈاکو کی ملکیت، ملکیت تو نہیں تھا، عملداری، یہاں پہ اس کا حلقہ، کوئی آدمی یہاں سے نہیں گزرے گا مگر یہ کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. مالدار ہے تو پیسے کا نقصان، خالی ہاتھ ہے عورت ہے عزت کا نقصان. وہ گھومتا رہتا ہے، دیکھا ایک بار، یہ تو اندازہ ہو گیا کہ جو سمندر میں ڈوبی ہے تو اس کے بعد ہے تو کچھ نہیں، مگر عورت آگے بڑھ. گناہ کا ارادہ کیا، دیکھیے تزکیہ نفس جو میں الٹی ترتیب سے آیا، جہنم سے شروع کر کے دنیا کے آپ کے مسئلے کے پاس آیا. بیمار ہے کوئی، اولاد نہیں ہو رہی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، روزی کا ذریعہ نہیں، بچہ امتحان میں ناکام ہوا جا رہا، دشمنوں کے حسد کھائے جا رہا، یہ بھی ایک سبب ہے جہاں پہ یہ واقعہ آپ کو لے جائے. اب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ یہ عورت دار و قطار رو رہی ہے، اس کا سارا بدن کانپ رہا. اس کو تو معلوم اس موقع پر مظلوم کی یہی کیفیت ہوتی، ظلم کی ایک وہ ڈگری آتی ہے کہ آدمی نفسیات میں کہتے سیڈسٹ، اذیت پسند، وہ دوسروں کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتا ہے، خوش نہیں مزہ آتا ہے. نفسیات کے اندر سیڈسٹ یا اذیت پسند لوگ جو بتائے گئے، تو خیر مزہ آتا ہے اس میں. وہ گناہ میں اور تاخیر کرتا تاکہ یہ اور روئے، ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، اور اس کے تو انداز سے بھی لگ رہا ہے کہ بڑی شریف اور متقی عورت، تو مزہ لینے کے لیے پوچھتے بھائی کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اب ہر ایک کا جواب یہی ہوتا تھا کہ میں بہت شریف، ہر ایک کا جواب یہ ہوتا تھا ایسا گناہ کبھی میرے خاندان میں نہیں، ہر ایک کا جواب ہوتا تھا میں مظلوم. اس نے اپنی کوئی بات ہی نہیں، اس نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے پروردگار کی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی، آج میرا خدا دیکھ رہا ہے اور میں اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، قیامت کے حساب کتاب سے ڈر رہی ہوں. ارے اس میں ظلم ہو رہا، اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، ہم پہ تو ظلم نہیں ہوتا تب بھی ہم الزام دوسروں پہ لگاتے، یہ میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی، قیامت سے ڈر رہی، حساب و کتاب سے ڈر رہی ہے. بس کبھی پورا قرآن سنا دیجیے اثر نہیں ہوگا. مدینے کے منافق قرآن کس سے سنتے تھے؟ رسول خدا سے سنتے. اگلا جملہ بھی کہہ دوں جو مسائل میں آئے گا، کوپے کے بازار میں قرآن کس سے سن رہے ہیں؟ حسین کے کٹے ہوئے سر سے سن رہے ہیں. کوئی ہے انسان دنیا میں جو اتنا اچھا قرآن پڑھے جیسا رسول خدا پڑھتے ہے؟ ایسی تلاوت قرآن کی مثال جو نوک نیزہ میں تلاوت؟ کوئی اثر نہیں ہوا. بھائی اتنا اثر ہوا کہ توجہ سیدانیوں سے ہٹ کے کٹے سر کی جانب ہو گئی. بھائی یہ مسائل کی منزل اور دو منٹ پانچ منٹ میں شروع ہو رہی ہے. لیکن کبھی پورا قرآن رسول خدا سنا دے آدمی تب سے بس نہیں ہوگا. پورا قرآن حسین نوک نیزہ میں سنا دے اثر نہیں ہوگا. اور کبھی ایک عام سا جملہ ایسا جا کے ٹھپ سے سینے پہ لگتا ہے کہ آدمی کی ساری زندگی بدل جاتی ہے. یہ وہی وقت. یہ نہ میری کمپلین کر رہی ہے نہ اپنی مجبوری کا کوئی شکوا کر رہی ہے. قیامت کے حساب کتاب سے ڈر رہی جبکہ اس کا قصور ہی نہیں. تو مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے. مرتبہ توبہ کرتا ہوا ہٹا کہا تم میری بہن اور توبہ مکمل توبہ کی. روایت مشہور ہے آپ کے چہروں سے بھی نظر آئے تو آخری جملے پہ لے جاتا تسکیے کی منزل کو یہاں تک پہنچائے. اور وہ یہ آخری جملے کی وہ یہ کہ توبہ کر کے یہ چلا. البتہ اتنا ڈاکو کو بھی معلوم تھا جو آج بہت سے نماز شب پڑھنے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ توبہ علی کان کھینچنے اور کلے پیٹنے کا نام نہیں. توبہ 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 بھی نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے توبہ. توبہ کے ساتھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. نماز نہیں ہے تو قضا کرو. اتنا لوگوں کو پتا کسی کا حق مارا ہے تو پائی پائی غریب کو پہنچانا. اب یہ چلا توبہ کر کے اس فکر کہ آج تک جتنے لوگوں کو میں نے لوٹا ہے سب کا مال ان کو پہنچانا پڑے گا. حساب کتاب پریشانی میں جا رہا. ادھر قریب میں ایک راہب رہتا تھا اور بہت نیک فرادیا نہیں چیٹر نہیں حقیقی راہب. یہ وہ لوگ ہیں جو 200 سال 250 سال 300 سال عبادت کرتے ہیں. پہلے زمانے میں عمر زیادہ ہوتی. سلمان فارسی 350 سال کے تھے جبکہ وہ تو رسول کے زمانے میں تھے. یہ تو رسول سے بھی پہلے کی بات. ایک راہب یہ لوگ اپنی عبادت گاہ سے بھی باہر نہیں آتے. کوئی بہت اہم مسئلہ ہو تو باہر آتے ہیں. اس کو ایسا ہی مسئلہ ہوا قریب کے شہر جانا. وہ اپنے عبادت گاہ سے باہر آئے. یہ ڈاکو ادھر سے آ رہا ہے سمندر کی طرف سے. وہ اپنے چرچ سے آ رہا. دونوں تھوڑا دور چلے مل گئے. پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ 3 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اکیلے کھانا والے, اکیلے کھانا کھانے والے پر, اکیلے سونے والے پر اور اکیلے سفر کرنے والے پر. اور یہ پیغمبر کی حدیث وہ اصول ہے جو اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا. وہ اسلام سے پہلے بھی اسلام تھا. کوئی میرا جملہ نہیں پکڑے. تو راہب نے اس کو دیکھا. ڈاکو نے راہب کو دیکھا. ڈاکو تو اپنے گناہوں میں کھویا ہوا. راہب نے کہا بھائی اکیلے سے بہتر ہے ساتھ سفر کریں گے. دونوں چلتے. کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے پتہ چلے. آگے جا کے راستہ الگ ہوگا. راہب تو قریبی شہر جا رہا. یہ تو قریبی شہر جا ہی نہیں سکتا. ایک ایک آدمی بچہ بچہ نہیں جانتا. یہ دور جا رہا. چلو جہاں پہ راستہ کامن ہے چلے. دھوپ بہت تھی, گرمی بہت شدید, سورج چمک رہا تھا, بدن جل رہا تھا سمندر کے قریب. ویسے بھی گرمی بہت ہوتی ہے یعنی سورج بہت خطرناک. راہب نے کہا کہ بھائی اس طرح تو نہیں چلا جائے گا. ایسا کرو کہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے لیے بادل بھیج. ڈاکو تو سر سے پیر تک کانپ اٹھا. اپنے گناہ چھپانے کا حکم ہے لیکن خود تو پتا ہے نا میں کس برتے پر, میں کس بلبوتے پر, میں کس سہارے اللہ سے دعا دوں. آج تک میں نے اللہ کو کہاں یاد رکھا؟ میں مجھ جیسا گناہگار چور یہ ہے, قاتل یہ ہے, ڈاکو یہ ہے, لٹیرا یہ ہے, عزتوں کا لٹیرا یہ, کون سا گناہ میں نے نہیں چھوڑا؟ گھبرا کے کہا نہیں نہیں میری دعا نہیں. آپ بڑے نیک و مقدس آپ دعا کریں. راہب کو بھی اچھا وہ فرادیا اور چیٹر نہیں لیکن اندازہ تھا کہ بھائی میں نے اس سے کہا یہ مجھے سے کہے گا. چنانچہ اس نے راہب نے دعا مانگی. جہاں دعا مانگی جائے بے اختیار پبلک کی زبان پہ آمین آ جاتا. چنانچہ اس کی زبان پہ بھی آمین آ گیا اور ایک دم سے بادل آ گئے اور سورج کی روشنی رکی. بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے یہ چل رہے. ساحل سمندر کے قریب اگر سورج نہ ہو تو بڑی اچھی ہوا چلتی. خیر میں تزکیہ نفس کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں, مختلف بیچز کے حالات نہیں بتا رہا. اب یہ دونوں چلے. چلتے چلتے وہ جگہ آ گئی جہاں سے راستے الگ تھے. یہ قریبی شہر ہے یہ دور کا شہر. ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کے چلے. اچھا ڈاکو تو اپنے گناہوں میں کھویا. ایک ایک گناہ معاف کرانا اس کو تو ہوش ہی نہیں کہ کیا ہو رہا. راہب چند قدم چلا ایک دم دھوپ لگنے لگی. ارے بادل کہاں گئے؟ دیکھا بادل کہیں گیا نہیں ہے لیکن میرے سر پہ نہیں ہے, اس ڈاکو کے سر پہ. اب وہ گھبرائے.
اس کا مطلب یہ ہوا میری دعا سے یہ بادل نہیں آیا، اس کی آمین سے یہ بادل آیا. جس کی آمین میں اتنی طاقت ہے وہ خود کتنا نیک آدمی ہو. دیکھیں مخلص سا رہا ہے، وہ اپنا راستہ چھوڑ کے آیا اور کہا کہ اے شخص تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، لیکن میں پہچان گیا یا تو کوئی نبی ہے یا کوئی وفی ہے یا کوئی ولی ہے، ذرا سا اپنے بارے میں تو بتا دے. ڈاکو نے جملے سنے، ہر جملہ گویا اس پر کوڑا پڑ رہا، میں اور نبی، میں اور وفی، میں اور ولی، کہاں کہاں کے گائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بس اس سے اندازہ کرو میں 200 سال سے اللہ کے خلوص سے عبادت کر رہا ہوں، میری دعا کا وہ فائدہ نہیں ہے تمہارے قانون کا اثر. تو اللہ جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو سمود میں آیا، عادل ہے. ضرور تمہارے پاس ایسی عبادتیں اور نیکی ہے کہ یہ بادل تمہیں ملا. اب وہ برداشت نہ کر سکا کہ عبادت، پوری زندگی کے حالات مختصراً بتائے، میں تو اتنا سیاکار اور گناہگار ہوں. رائے نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، عادل خدا اس طرح سے نہیں دیتا. کوئی ایک نیکی تم نے کی ہو؟ کہا بس یہ آخری کی نیکی تھی کہ میں توبہ کر کے چلا. راہب مسکرایا، کہا اب سمجھ میں آیا، بڑے سے بڑا گناہ تھا جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا اسٹیٹس ہائی ہو جاتا کہ بعض اوقات 200 سال کا عابد پیچھے رہ جاتا ہے اور سچی توبہ کرنے والا آگے بڑھ جاتا. یہ توبہ کے آنسو 6 چیزوں میں سے ایک ہے جو مولا کو پسند ہے. یہ روایت کل آئے گی، ابھی تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. نفس کا تزکیہ، جسم پاک ہوتا ہے پانی سے دھوتے، روح پاک نجیس ہوتی ہے جسم نجیس ہوتا ہے پانی سے دھوتے، روح نجیس ہوتی ہے توبہ کے آنسوؤں سے دھلتی ہے. تزکیہ نفس جو ہے نا اس کی بہت اہم شرط ہے توبہ. اب دیکھیے ابھی میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، اور توبہ بھی کس خدا کے سامنے کرنا، یا سری الرضا، جو اتنے جلد راضی ہو جاتا ہے، اتنے جلد راضی ہو جاتا ہے. بھائی ایسا بھی نہیں کہ توبہ تو کرنا لیکن اللہ کے یہاں جانا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے تو لائن میں بیٹھنا، پھر چانس ملے تو پتہ نہیں اللہ کتنی بحث کرے. میں کیوں تو تمہاری توبہ قبول کروں؟ میں نے اتنا تمہیں دیا، تم نے میری مخالفت کی نہیں. یا سری الرضا، اے اپنے بندوں سے سب سے جلدی راضی ہونے والے. والدین اپنی اولاد سے اتنے جلدی راضی نہیں ہوں گے جتنا اللہ گناہگار مومن سے، متقی پرہیزگار نہیں گناہگار مومن سے راضی ہوتا ہے. بس ایک بات، اپنے نفس کو پاک کرنا جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، قیامت کی آسانی کے لیے، قبر کے مرحلے کو آسان کرنے کے لیے، امام زمانہ کو بلانے کے لیے، معصومین کو خوش کرنے کے لیے، اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے. تو یا سری الرضا، ایک بار سچے دل سے اللہ کو پکار کے دیکھیے تو صحیح، پھر آپ کی عام دعائیں بھی جنہیں ہم اور آپ عام کہتے ہیں. ورنہ امام نے کہا کائنات کی سب سے طاقتور دعا کا نام ہے سورہ فاتحہ. اتنی طاقتور دعا ہے کہ آدمی مردے کو اس کی مدد سے زندہ کر سکتا. مگر چونکہ ابھی ہم نفس کے اس تزکیے کی منزل پہ نہیں، تو دعا اپنی جگہ کرنا، ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال کرنا. فی الحال 2 چھوٹی سی باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1، بار بار لوگوں نے کہا مولانا اس دن آپ بہت جلدی میں پڑ گئے، دوبارہ دوہرائی، وقت نہیں ہے اس لیے آج دعا پہ نہیں جا رہا. صرف 2 چیزیں. نمبر 1، بیٹیوں کی شادی. مجھے بھی معلوم ہے، میرا تعلق بھی پاکستان سے، کہ ہندوستان اور پاکستان کے خطے میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا. سورہ طارق، سورہ نمبر 86، 30ویں پارے میں. لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے، کچھ تو اس کو سورہ طلاق سمجھ بیٹھے اور وہ اور گھبرا گئے کہ مولانا تو شادی نہیں ہو رہی اور ابھی سے آپ نے طلاق کی خبر دے دی. نہیں، سورہ طلاق بھی اتنا برا سورہ نہیں، لیکن یہ جو یہاں مراد ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار، اور کوشش کریں کہ بچی یہ سورہ پڑھ، بہت آسان، بہت چھوٹا سورہ ہے، 5 سال کے بچے زبانی یاد کر لیتے، سورہ طارق. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہ پڑھ پا، یا وہ تو پڑھ ہی رہی ہے اور اطمینان کے لیے اس کا بھائی، باپ، ماں، کوئی بھی قریبی رشتے دار، لیکن مسائل کا تو یہی ہوتا، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے. دوسرے صاحب کا مسئلہ یہ، اور یہ بھی ایک سے زیادہ، کہ مولانا شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی. سورہ مومنون کی آیت نمبر 12, 13 اور 14، آج تقریر کے درمیان بازار کوفہ میں آقا حسین کی تلاوت کا ذکر ہوا نا، سورہ مومنون، حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کی تلاوت ہے جب ولادت کے بعد پیغمبر کی آغوش میں گئے اور پیغمبر نے کہا قرآن سناؤ تو سورہ مومنون کی 11 آیتیں تلاوت کی تھی، 12ویں اور 13ویں اور 14ویں آیت. 12 امام شیعہ تو یاد رکھے گا، 12, 13, 14 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ، یہاں سے شروع ہوتی، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور ختم ہوتی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اولاد کس کی نہ ہوتی ہے، یہ تین آیت ہیں. البتہ اس میں دو باتیں، نمبر ایک ہر نماز کے بعد پڑھے ایک ایک بار، اور نمبر دو دن میں کم از کم ایک بار کھانے پینے کی کسی چیز پر پڑھ کے پھونکے اور اسے استعمال کر، اور نمبر تین اس وقت اس آیت کی تلاوت کرے جب اولاد کے حوالے سے جو خدا نے ایک نظام بنایا ہے شوہر و بیوی کا. لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا جس اسپیڈ سے آپ تزکیہ نفس کا موضوع لے کے چلے، پہلے دن ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ مکمل نہیں ہوگا. کل میری آخری تقریر اور میرا موضوع تزکیہ بھی نہیں تھا، تزکیہ اور حکمت، وہ حکمت کہاں چلی گئی؟ تو تزکیہ ہی ابھی شروع نہیں ہوا. مجھے بیچ میں ایک سہولت مل گئی تھی جس کی وجہ سے میں ذرا سا یہ کہتا مجھے ریلیکس ہو گئے اور موضوع میرے ہاتھ سے بھاگ گئے. اور وہ یہ کہ اگر سے جملے برے ہیں لیکن بہرحال ذمہ داری سونپی گئی ہے اس لیے بس کسی میں مسائل. میں آج کل انہی مجالس کی وجہ سے اتنا مصروف ہوں کہ میرا طریقہ یہ بنا ہے کہ ایک علاقے میں ایک خطے میں میں ایک ہی دفعہ جا پاتا ہوں. تو اب یہ امارات میں صرف ایک ہی اشرہ میں پڑھ سکتا تھا، اگلے سال اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن بہرحال بانی حسینی زہرا خادم صفِ ازا محترم فواز ساجوانی صاحب عجیب طریقے سے مجھے گھیرا. مجھے تو معلوم ہوتا کہ شاید میں اس دن پہنچتا بھی نہیں، اتنے علماء اور قابل احترام بزرگ بٹھا کے اس کے درمیان اتنا اصرار کیا، اتنا اصرار کیا. اور میں نے پوچھا بھی ان سے بھائی علماء بھرے پڑے ہیں تو طالب علم کے لیے اتنا اصرار کیا؟ تب فون بہت آ رہے، پبلک کی بہت ڈیمانڈ، لوگوں کا بہت پریشر، اللہ اللہ یہ قبر کی مجلسیں سننے کے لیے، سانپ اور بچھو کی لمبائی چیک کرنے کے لیے، تزکیہ نفس جیسے خوش موضوع کے لیے. انہوں نے کہا جی، کہا کہ اس وقت بھی ابھی 5 منٹ پہلے بھی فون آیا اور اتنے فون آ رہے ہیں، اور ویسے بھی ان کی اپنی خواہش. اور پھر کہا مومنی، اب مجلس کے شروع میں ایک صاحب نے کہا تھا مولانا آپ کے بارے میں شہرت تو بہت نامعقول، وہ جو پوچھو اس سے میں حیرت زدہ ہوں، ایسے خوش کو سیدھی سادھی مجلس، اور دبئی جیسے علاقے میں جہاں لوگوں نے اتنے بڑے بڑے علماء کو سنا. بھائی کسی ایسے علاقے میں مجلس پڑھنے جاؤں جہاں علماء کم جاتے ہیں تو وہاں سب چل جاتے. تو انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ بہرحال مجھے اٹھنے نہیں دیا اپنی جگہ سے جب تک کہ اگلے سال کی 9 مجالس کا وعدہ نہ لے لیا. اور جب اگلے سال کا وعدہ ہو گیا تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ موضوع اگر نامکمل بھی رہ گیا، زندہ رہا تو اگلے سال انہی تاریخوں کا یہی اشرف. اور ان کا اصرار تھا کہ لوگوں کا اتنا دباؤ ہے کہ آپ ممبر سے بھی یہ اعلان کر دیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ حسینیہ زہرا کی انتظامیہ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اور آپ حضرات کے لیے یہ اعلان اس حوالے سے کہ کچھ باتیں رہ گئی تو انشاءاللہ مکمل ہوں گی. مگر میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹتا ہوں. دعا، جو مسائل ہیں، جو مسئلے اور ہیں وہ کل آئیں گے. گھر کے بہت اہم دعا کا اصول میں کل دوپہر 1:30 بجے کی مجلس میں پڑھوں گا، لیکن وہ ان مجالس سے اس کا کوئی ربط نہیں، چنانچہ جو وہاں نہیں جائیں گے ان کو بھی موضوع میں کوئی کمی کا احساس نہیں ہوگا. لیکن دعا کے 2-3 بہت اہم اصول بھی آئے اور خود بہت اہم 2-3 دعائیں بھی آئیں. یہ بہت اہم دعائیں، عمل کر کے دیکھیے، اور اصول بھی آئے. نفس پاک ہو تو دعا اتنے جلدی قبول ہوتی کہ راہب کی 200 سال کی عبادت پیچھے رہ گئی، ایک ڈاکو کا آمین آگے بڑھ گئے. اور اگر دعا میں حسین مظلوم کا واسطہ دے دیا جائے، کیونکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی سفر کو سیلانیوں کا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا، تو کل کی جو مجلس ہوگی 20ویں کی مجلس، اور وہ شب پہلی سفر ہوگی، وہاں پہ یہ مصائب شام کی آئیں گے تو کوپے کے مصائب آخری منزل میں. اور اگر دعا میں آپ حسین مظلوم کے ساتھ حسین کے اس گھرانے کا واسطہ دے دے جن سے بازار کوفہ میں اجتماع سے دعا کی گئی. سیدانیوں کا لٹا قافلہ کوفے میں داخل ہو گئے. دروازہ در کوفہ نظر آیا, شمر نے وہ رسی کھول دی جس سے سکینہ کو باندھا گیا. شہر میں یہ قافلہ داخل ہوا, سجاد کو اونٹ سے اتار کے پیدل چلایا گیا, سکینہ کو پھوپھی کی گود میں بٹھا دیا گیا. اب یہ قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا. اب یہاں پہ دو باتیں, عمر سعد کو جلدی ہے دربار میں جائے اور انعام لے. وہ چاہتا ہے جلدی سے یہ قافلہ دربار میں یعنی دارالعمارہ میں پہنچے. ابن زیاد کہتا ہے کہ رک جاؤ, ابھی میرے دربار میں نہ آنا, بازار کوفہ میں قافلہ روک دو. اور اس کی دو وجوہات, پہلی وجہ بتاتا ہے میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ ابھی نامکمل, پہلے دربار سجے گا چاہے محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے بے محمل و اماری کے سواری میں بیٹھی. دیکھیے عزاداروں میں کہتا ہوں, یہ بات بھی میں سمجھ لیتا ہوں. اس کا دوسرا جملہ کہتا ہوں, میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کوپے بھر کے سارے مرد اچھی طرح سے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں. ایک لمحے میں ان کو لے کر آ جائے میرا دل مطمئن نہیں ہوگا, اتنی دیر انہیں کھڑا کرو کہ ایک ایک کوپے والا علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے. میرا مظلوم آقا جس نے صحیح موجودہ نہیں دکھایا, زینب کے چہرے پر سے نامحرم کی نگاہ ہٹانے کے لیے نوکے نیزا میں تلاوت قرآن تاکہ مجمے کی توجہ ادھر ہو جائے. لیکن جیسا کہ کل میں نے کہا, لیکن میرے مسائل بھی ایک دوسرے سے مربوط ہیں. شہر کوفہ میں اکا دکا کچھ صاحبان ایمان بھی تھے. مالک اشتر کی بیٹی سجاد سے بات کر رہی ہے, وہ حبیب ابن مظاہر کی بیوہ شہزادی زینب کو پرسا دے رہی ہے. مگر وہیں کہیں ایک ایسی ضعیف مومنہ بھی تھی جو مہینوں گھر سے باہر نہیں نکلی, اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا قیامت ہو گئی. حکم حاکم آیا, کل ہر عورت مکان کی چھت پہ بیٹھے تو وہ بھی آگے بیٹھ گئی. اور جب یہ قافلہ حبیب ابن مظاہر کے مکان سے آگے بڑھ کر بازار میں رکا تو اس کی نگاہ پڑی جو سواری بالکل میری چھت سے ملی ہوئی ہے. ایک ضعیف بیوی سفید بالوں سے چہرہ چھپائے ہیں, لیکن ان کی گود میں ایک عجیب سی بچی بیٹھی, کانوں پہ جمع ہوا خون یہاں سے نظر آ رہا, رخسار پہ تماچوں کے نشان, اور سارا کرتا تازہ تازہ خون میں بھرا ہوا. مگر اس سے پہلے کہ ان میں حبیبہ سمجھے کہ یہ کیا واقعہ, بچی نے سر اٹھا کے کہا, پھوپھی اما بہت پیاس لگ رہی ہے, کیا یہاں بھی پانی نہیں مل سکتا؟ زینب تو کیا جواب دے, اس مومنہ کا دل کڑپ اٹھا. اللہ اللہ, یہ بچی اتنی پیاسی ہے کہ جسم کے خون کا احساس نہیں, زخمی کانوں کا خیال نہیں, پانی دوڑ کے گئی ٹھنڈا پانی لے کے آئی, ہاتھ بڑھا کے بچی کو پانی کا گونجا دیا. بچی نے پانی لیا, کیونکہ پتا ہے کہ پانی کا سوال حسین نے بھی افضل کے لیے کیا ہے, یہ شان اہل بیت کے خلاف نہیں ہے. پانی لیا, پانی پینا چاہتی. ضعیفہ کہتی ہے, بچی پانی پی لے, پھر میرے حق میں دو دعائیں کرنا, کیونکہ خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے. بچی بہت چھوٹی ہے مگر مشکل کشا کی پوتی ہے. جیسے ہی سنا, اس مومنہ کی بھی حاجت ہے, فوٹوں کے قریب ٹھنڈا پانی آیا تو ہٹا دیا. بتا تیری دعائیں کیا ہے, پہلے تیری دعا پھر سکینہ اپنی حاجت پوری کرے. کہا, میری دعا تو ایک ہی تھی, تجھے دیکھ کر ایک دوسری دعا بھی دماغ میں آئی, دعا کر خدا میرے بچوں کو تیری طرح یتیم اور قیدی نہ بنائے. اللہ اللہ, سکینہ نے ننے ننے ہاتھ جوڑے, خدا بندہ میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ, میرے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, جو یتیمی اور اسیری سکینہ پر آئی ہے, مومنہ کے بچے اس سے محفوظ رہے. ہاں, اب تیری دوسری اور اصل دعا کیا, بابا صاحب ایک ہی دعا, بہت بوڑھی ہو گئی زندگی کا بھروسہ نہیں, مرنے سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینہ کی زیارت کا موقع دے. سکینہ تو دعا کرنے لگا, زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا, چوک کے سر اٹھایا, اے ضعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی؟ کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے فرمایا لیکن اب نہ علی ہے نہ فاطمہ. وہ مومنہ کہتی ہے تو کیا ہوا, علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے, فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے. اپنا نام سنو. کہا کہ اے ضعیفہ خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ام حبیبہ بڑے فخر کے ساتھ کہتی بڑا کیسی بات کرتی, پہلے تو ہر سال بیوی کی زیارت کو جاتی تھی, اب بڑھاپے نے مجبور کر دیا, بھلا میں زینب کو نہ پہچانوں؟ اسے نہ سن رہا, کوئی نامحرم متوجہ نہیں. زینب نے چہرے سے بالوں کا ذرا ہٹایا, آئے ام حبیبہ دیکھ کے پہچان, میں فاطمہ کی بیٹی زینب تیرے شہر میں آئی ہوں. بخاری ایک جملہ, مسائل ختم ایک جملہ. ام حبیبہ نے زینب کو دیکھا, طلب کے کہا شہزادی آپ کی چادر چھن گئی, آپ کے بازو میں رسی بن گئی, میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کی بہن کے بازو میں رسی, ہائے میرا آقا عباس. اجرکم علی اللہ علا ولا نقل اللہ علا اعدائہم اجمعین. خدا بندہ بازار کوفہ میں ننی سکینہ کی دعا کا واسطہ, یہ سارا مجمع, ان کی تمام تمنا, تمام مرادیں, تمام دعائیں سکینہ کے نام پہ فوراً قبول فرما. خدا بندہ اس لٹے ہوئے قافلے کا واسطہ, تمام صاحبان ایمان خصوصاً یہ گریا کرنے والے مومنین اور مومنات, ان کے گھر ان کے روزی کے ذرائع اور ان کی اولاد کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.